وقت ہوا ہے پروگرام گرد و پیش کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ایران اور ہمسایہ ممالک کے تعلقات سے خطے کے دشمن مایوس ہو جائیں گے۔ دہشت گردی کے واقعات کے بعد کراچی کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر حفاظتی اقدامات سخت کرنے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے کہا ہے کہ سویڈن اور فن لینڈ کی نیٹو میں شمولیت پر روس کا احتجاج بجا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے کہا ہے کہ ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات خطے کے دشمنوں کی مایوسی کا سبب ہیں۔ ایرنا کی رپورٹ کے مطابق حسین امیر عبداللہیان نے متحدہ عرب امارات کے نئے سربراہ سے اپنی ملاقات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر لکھا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران اور متحدہ عرب امارات کے درمیان تعلقات کے نئے دور کا آغاز ہوا ہے۔ ہم اپنے ہمسایوں کے ساتھ تعلقات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہمسایوں کے ساتھ تعلقات سے خطے کے دشمن مایوس ہو جائیں گے۔ وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان متحدہ عرب امارات کے سابق سربراہ کے جنازے میں شرکت کے لیے ابوظہبی گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے پیر کے دن اس ملک کے نئے سربراہ محمد بن زائد سے ملاقات میں مشترکہ امور پر تبادلہ خیال کیا۔ واضح رہے کہ شیخ خلیفہ بن زائد کی وفات کے بعد متحدہ عرب امارات کی سپریم فیڈرل کونسل نے ہفتے کے دن محمد بن زائد کو اس ملک کے سربراہ کے طور پر منتخب کیا تھا۔ تاجکستان کے دارالحکومت دوشنبہ میں ایران کی مسلح افواج کے سربراہ اور تاجکستان کے وزیر دفاع کی شرکت سے ایران کے ابابیل 2 ڈرون طیاروں کی پیداوار کے کارخانے کا افتتاح ہو گیا۔ ایران کی مسلح افواج کے رابطہ دفتر کی رپورٹ کے مطابق افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایران کی مسلح افواج کے سربراہ میجر جنرل باقری نے اس افتتاح کو دونوں ملکوں کے درمیان دفاعی تعاون میں سنگ میل قرار دیا اور کہا کہ مستقبل میں ایران اور تاجکستان کے درمیان مختلف دفاعی شعبوں میں ہر سطح پر تعاون میں اضافے کا مشاہدہ کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت ہم اس مقام پر کھڑے ہیں کہ اپنی اندرون ملک ضروریات کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ امن و استحکام کے فروغ کی غرض سے اپنے دوست اور اتحادی ملکوں کو فوجی ساز و سامان برآمد کریں۔ قابل ذکر ہے کہ ایران کے ابابیل 2 ڈرون طیاروں کو زمینی کنٹرول مرکز سے کنٹرول کیا جاتا ہے اور یہ طیارے ہیڈ کوارٹر کو آن لائن تصویریں ارسال کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ عراق، شام اور ایران میں دھول بھرے طوفان کے باعث 10 افراد کے جاں بحق اور زخمی ہونے کی خبر ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق دھول بھری آندھی سے عراق میں 1 اور شام میں 9 افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ رپورٹ کے مطابق عراق کے مختلف صوبوں میں اپریل کے مہینے سے ہی دھول بھری آندھیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ حالیہ دھول بھری آندھی پیر سے شروع ہوئی ہے جو شام کو متاثر کرتے ہوئے ایران تک پہنچ گئی۔ عراقی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ ملک میں دھول کے طوفان کے باعث ہزاروں افراد کو سانس لینے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے اور 4,000 لوگوں کو دم گھٹنے کے باعث اسپتال میں داخل کیا گیا ہے۔ دھول کے طوفان کے باعث عراق میں 1 اور شام میں 9 افراد کے جاں بحق ہونے کی خبر ہے۔ دھول کے طوفان کے باعث عراق اور ایران کے مختلف شہروں میں منگل کو چھٹی کا اعلان کیا گیا۔ کراچی میں دہشت گردی کے واقعات کے باعث شہر کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر حفاظتی انتظامات سخت کر دیے گئے ہیں. میڈیا رپورٹوں کے مطابق ایئرپورٹ اور متعلقہ دفاتر میں لوگوں کے بلا ضرورت داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے. ایویشن ذرائع کے مطابق کراچی پی آئی اے سی اے اے ہیڈ کوارٹرز اور تمام شعبوں کی سیکیورٹی سخت کرنے اور کوئک ریسپانس سروس کو بھی الرٹ رہنے کی ہدایت کی گئی ہے. رپورٹ کے مطابق سی سی ٹی وی کیمروں کو بھی مکمل فنکشنل رکھنے کی اور ایئرپورٹ کے اطراف پی آئی اے اور سی اے اے کے نگراں ٹیموں کی پیٹرولنگ کی بھی ہدایت کی گئی ہیں. گزشتہ رات کراچی کے علاقے کھارا در میں بولٹن مارکیٹ کے قریب دھماکہ ہوا تھا جس میں ایک خاتون جاں بحق اور 16 افراد زخمی ہوئے تھے. پاکستان کے اقتصادی اور تجارتی مرکز کراچی میں پچھلے 4 روز کے دوران ہونے والا یہ دوسرا دہشت گردانہ حملہ ہے. جمعرات کو ہونے والے دھماکے میں بھی ایک شخص جاں بحق اور 13 زخمی ہوئے تھے. اس سے پہلے کراچی یونیورسٹی میں چینی باشندوں کی حامل گاڑی کو خودکش حملے کا نشانہ بنایا گیا تھا جس میں 3 چینی شہریوں سمیت 4 افراد مارے گئے تھے. اس حملے کا ذمہ دار دہشت گرد گروہ بی ایل اے نے قبول کی. اس دہشت گردانہ حملے کی ذمہ داری دہشت گرد گروہ بی ایل اے نے قبول کی تھی. ہندوستان کے مرکزی تفتیشی بیرو سی بی آئی نے منگل کو سابق وزیر خزانہ پی چدمبرم کے بیٹے کارتی چدمبرم کے دہلی، ممبئی اور چنائی میں کئی ٹھکانوں پر چھاپے مارے. آج ہندوستان کے سابق وزیر خزانہ پی چدمبرم کے بیٹے کے دہلی، ممبئی اور چنائی میں 3 مقامات پر چھاپے مارے گئے اور غیر ملکی فنڈز کے سلسلے میں ایک نیا مقدمہ درج کیا گیا. دریاسنا کانگریس کے سینئر لیڈر اور سابق وزیر پی چدمبرم نے کہا ہے کہ مرکزی تفتیشی بیرو سی بی آئی کی ٹیم نے منگل کی صبح ان کی دہلی اور چنائی کی رہائش گاہوں پر چھاپہ مارا لیکن وہاں کچھ نہیں ملا. چھاپے کی تفصیلات بتاتے ہوئے مسٹر چدمبرم نے ٹویٹ کیا کہ ٹیم نے مجھے ایک ایف آئی آر کی کاپی بھی دکھائی جس میں میرا نام بطور ملزم نہیں ہے. ہندوستان کی عطا کردہ گندم کی ایک اور کھیپ افغانستان پہنچ گئی ہے. ہندوستان کی جانب سے 2000 ٹن گندم کی کھیپ ہفتے کو پہلے پاکستان پہنچی اور وہاں سے پیر کے روز افغانستان منتقل کی گئی. ہندوستان نے کہا ہے کہ ہم نے افغانستان میں قحط و خشک سالی اور غریب لوگوں کی امداد کے طور پر 50,000 ٹن گندم دینے کا اعلان کیا ہے. حالیہ مہینوں کے دوران اسلامی جمہوریہ ایران نے بھی انسان دوستانہ امداد پر مشتمل کئی کھیپیں افغانستان روانہ کی ہیں. افغانستان میں جب سے طالبان اقتدار میں آئے ہیں امریکہ نے اس ملک کے تقریباً 10 ارب ڈالر کے اثاثے منجمد کر رکھے ہیں اور وہ اس رقم کو ریلیز نہیں کر رہا ہے، جس کی بنا پر افغانستان میں نہ صرف طالبان کی عبوری حکومت بلکہ اس ملک کے عوام کو بھی شدید ترین اقتصادی مشکلات اور بحران کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور طالبان حکومت ملک میں ملازمین اور کاریگروں کو گندم کے ذریعے تنخواہ اور اجرت ادا کر رہی ہے. صہیونی فوجیوں نے غرب اردن میں ایک فلسطینی نوجوان کو گولی مار کر شہید کر دیا. فلسطینی استقامتی گروہ نے غرب اردن میں صہیونی حکومت کے حالیہ جرائم پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ ہمگیر استقامت ہی صہیونی دشمن کے مقابلے میں واحد دفاعی آپشن ہے. صہیونی فوجیوں نے گزشتہ مہینے سے ہی فلسطین کے مختلف علاقوں میں حملوں اور عام شہریوں کی گرفتاری کا سلسلہ تیز کر دیا ہے. ان حملوں میں اب تک 10 فلسطینی شہید اور زخمی ہو چکے ہیں. الجزیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق صہیونی فوجیوں نے منگل کو جنوبی نابلس کے ہوارا چیک پوسٹ کے قریب ایک فلسطینی نوجوان پر فائرنگ کی ہے. صہیونی حکومت کے میڈیا ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ فلسطینی نوجوان استقامتی کارروائی کرنے کا ارادہ رکھتا تھا. فلسطین کی ہلال احمر سوسائٹی نے اعلان کیا ہے کہ فائرنگ میں زخمی ہونے والے نوجوان کو ایک ایمبولینس کے ذریعے ہسپتال منتقل کیا گیا، تاہم اس کی صورتحال نازک ہے۔ دوسری جانب صہیونی حکومت کی پولیس اور اندرونی سیکیورٹی اور انٹیلیجنس کے ادارے شباک نے ایک مشترکہ کارروائی انجام دے کر غرب اردن سے 9 فعال فلسطینیوں کو مختلف بے بنیاد بہانوں سے گرفتار کر لیا۔ صہیونی اخبار جیروزلم پوسٹ نے اعلان کیا ہے کہ ان فلسطینیوں کو طولکرم، اختابتا اور بیتونیا دیہاتوں سے گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ فلسطینی استقامتی گروہوں نے غرب اردن میں صہیونی حکومت کے حالیہ جرائم پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ ہمگیر استقامت ہی صہیونی دشمن کے مقابلے میں واحد دفاعی آپشن ہے۔ تحریک حماس نے پیر کو ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ مقبوضہ فلسطین میں مسلسل فعال شخصیات کی گرفتاری فلسطینی عوام کو ان کے جہادی کردار سے پیچھے ہٹنے پر مجبور نہیں کر سکتی۔ تحریک حماس نے اپنے ایک بیان میں بین الاقوامی اداروں سے اپیل کی ہے کہ وہ غاصب صہیونی حکومت کی ان پالیسیوں کا نوٹس لیں جن پر وہ مقبوضہ فلسطین میں عمل پیرا ہے، اور اس غاصب حکومت کو ائمہ مساجد اور سرگرم و فعال شخصیات کو گرفتار کرنے سے روکنے کی کوشش کریں۔ اس بیان کے آخر میں کہا گیا ہے کہ ملت فلسطین آزادی کے لیے ہر جگہ جدوجہد جاری رکھے گی اور غاصب صہیونی حکومت کی استکباری پالیسیوں سے ان کے حقوق کے دفاع کا عزم مضبوط ہوگا۔ حالیہ ہفتوں کے دوران فلسطینیوں کے خلاف صہیونی فوجیوں کے حملے تیز ہو گئے ہیں، اور صہیونی فوجیوں نے بہت سے مواقع پر فلسطینیوں کو براہ راست گولی مار کر شہید کیا ہے۔ یمن کی نیشنل سولوشن حکومت کی نائب وزیر خارجہ نے سعودی اتحاد کو سخت خبردار کیا ہے کہ جنگ بندی کی راہ میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ جنگ جاری رکھے جانے کے مترادف ہوگی۔ تقریباً 2 ماہ قبل 2 اپریل کو اقوام متحدہ کی نگرانی میں جنگ بندی کا اعلان کیا گیا تھا، جس کا وقت 2 جون کو ختم ہو رہا ہے۔ اس جنگ بندی کے مطابق سعودی اتحاد کی جانب سے صنعاء کا بین الاقوامی ایئرپورٹ کھلا جانا تھا تاکہ محاصرہ ختم کر کے انسان دوستانہ بنیادوں پر پروازوں کا سلسلہ شروع کیا جا سکے، جس میں بیماروں کی بیرون ملک منتقلی کا عمل شامل تھا تاکہ ان کا علاج و معالجہ ہو سکے، مگر مختلف وجوہات کی بنا پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا سلسلہ جاری ہے۔ 2018 میں الحدیدہ میں جنگ بندی کے معاہدے پر دستخط کیے جانے کے باوجود جارے سعودی اتحاد نے یمنی عوام کے خلاف جارحانہ حملوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ لبنان کے پارلیمانی انتخابات کے 2 روز گزر جانے کے بعد بعض انتخابی نشستوں کی صورتحال واضح ہو گئی ہے۔ لبنان کے پارلیمانی انتخابات گزشتہ اتوار کو ہوئے ہیں، جن میں 15 انتخابی حلقوں میں 128 نشستوں کے لیے 718 امیدواروں نے مختلف الائنسوں اور اتحاد کی شکل میں حصہ لیا ہے۔ لبنان کے وزیر داخلہ بسام مولوی نے پیر کی رات ایک پریس کانفرنس میں بعض انتخابی حلقوں میں انتخابات میں شرکت کی شرح کا اعلان کیا۔ البتہ ابھی ووٹوں کی گنتی کا عمل جاری ہے اور اس کے بعد ہی حتمی نتیجے کا اعلان کیا جا سکے گا۔ روزنامہ الاخبار نے منگل کے روز 15 انتخابی حلقوں میں سے 12 کے سرکاری نتائج کا اعلان اور کامیابی حاصل کرنے والے امیدواروں کے ناموں کا اعلان کیا ہے۔ ان نتائج کے مطابق نشستوں کی تقسیم کچھ اس طرح سے ہوئی ہے کہ حزب اللہ نے 12، تحریک عمل نے 9، نیشنل فریڈم دھڑے نے 13، المردہ دھڑے نے 2، القوات اللبنانیہ نے 19، مستقبل الائنس نے 26، الکتائب اللبنانیہ نے 2، تاشناق نے 2، تقدمی الاشتراکی نے سات اور الوطنین الحرار نے ایک نشست حاصل کی ہے، جبکہ پارلیمنٹ میں اکثریتی دھڑا تشکیل دینے کے لیے کسی بھی الائنس کے لیے 128 نشستوں میں سے 64 سے زائد نشستیں حاصل کرنا ضروری ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے خبردار کیا ہے کہ نیٹو کے کسی بھی قسم کے جغرافیائی توسیع کو ماسکو کے جواب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دوسری جانب روسی فوجی ٹھکانوں کے قریب اسٹونیا میں نیٹو کے رکن ملکوں کی شمولیت سے امریکہ و نیٹو کی مشترکہ فوجی مشقیں جاری ہیں۔ نیٹو کی توسیع کے بارے میں روس اور چین کے انتباہات کے باوجود جو یورپ میں سخت کشیدگی پر بھی منتج ہوئے ہیں، نیٹو تنظیم مسلسل مشرق کی طرف توسیع اور فوجی راستے پر چلنے اور فن لینڈ اور سویڈن کو رکنیت دینے میں دلچسپی لے رہی ہے۔ ایرنا کی رپورٹ کے مطابق روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے نیٹو کی جغرافیائی توسیع پر خبردار کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ نیٹو میں رکنیت کے لیے فن لینڈ اور سویڈن کی درخواست روس کے لیے خطرے کا باعث تو نہیں ہے، مگر روس کی جانب سے اس پر جواب دیا جا سکتا ہے۔ کچھ عرصے قبل روس اور چین کے صدور نے دنیا میں نیٹو کی توسیع پر اپنی مخالفت کا اعلان کرتے ہوئے صراحت کے ساتھ کہا تھا کہ ایسی تنظیموں میں دیگر ممالک کو شامل کر کے جن کا ہدف صرف جنگ اور جارحیت ہے اور وہ عالمی سطح پر اپنی منمانی کرنے کی کوشش کرتی ہے، صرف مہازارائی کو بڑھاوا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے جس سے عالمی امن و سلامتی متاثر ہو رہی ہے۔ روس اور چین کے صدور کے مشترکہ بیان میں کہا گیا تھا کہ بیجنگ اور ماسکو دنیا میں نیٹو کی توسیع کے سخت خلاف ہیں اور وہ اس اتحاد سے اس بات کے خواہاں ہیں کہ وہ سرد جنگ کے دور کی پالیسیوں سے باز آ جائیں اور تمام ملکوں کے اقتدار، امن و سلامتی اور مفادات نیز مختلف تاریخ و ثقافت اور تہذیب و تمدن کا پاس و خیال رکھے اور تمام ملکوں کی پرامن ترقی میں منصفانہ رویہ اختیار کرے۔ دوسری جانب روسی فوجی ٹھکانوں کے قریب اسٹونیا میں نیٹو کے رکن ملکوں کی شمولیت سے امریکہ و نیٹو کی مشترکہ فوجی مشقیں جاری ہیں۔ ایرنا کی رپورٹ کے مطابق ان فوجی مشقوں میں فن لینڈ اور سویڈن بھی شامل ہیں، جن کی نیٹو میں باضابطہ طور پر رکنیت کا اعلان آئندہ چند روز میں ہو سکتا ہے۔ طے پایا ہے کہ یہ فوجی مشقیں آئندہ 3 جون تک جاری رہیں گی۔ ان فوجی مشقوں کا مقصد نیٹو کے رکن ملکوں کے درمیان تعاون اور فوجی توانائی کو بڑھانا بتایا گیا ہے، جبکہ سن 1991 کے بعد نیٹو کی یہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے سب سے بڑی فوجی مشقیں ہیں جن میں تقریباً 15,000 فوجی حصہ لے رہے ہیں۔ یہ فوجی مشقیں روسی فوجی ٹھکانوں کے قریب 64 کلومیٹر کے رقبے میں انجام پا رہی ہیں۔ ایران کے صوبے 4 محل بختیاری سے تعلق رکھنے والی طالبہ نے ترکی میں روبوٹس اور میکینکس کے عالمی مقابلے میں پہلی پوزیشن حاصل کر لی۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق سیدہ یسنا حسینی وردنجانی ایران کے صوبے 4 محال بختیاری کی پہلی ایسی طالبہ ہیں جنہوں نے روبوٹس اور میکینکس میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ ترکی میں ہونے والے ان عالمی مقابلوں میں فرانس، چین، جاپان، جرمنی، امریکہ، برازیل، اٹلی اور ہالینڈ سمیت دنیا کی 10 ٹیموں نے حصہ لیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ حالیہ چند ہفتوں میں فلسطین کی صورتحال اور فلسطین میں ہونے والے واقعات نے عالمی توجہ کو اپنی طرف مبذول کیا ہے۔ فلسطین میں گزشتہ ایک مہینے کے دوران ہونے والے واقعات جن میں فلسطینی نوجوانوں کے استقامتی محاذ کی جانب سے شہادت پسندانہ کارروائیاں جس نے غاصب صہیونی حکومت کی چولیں ہلا دی ہیں، اور ان شہادت پسندانہ کارروائیوں کے نتیجے میں جو مقبوضہ علاقوں کی کالونیوں میں انجام پائی ہیں، غاصب صہیونی حکومت جو ہے وہ سخت پریشان ہے۔ ادھر عالمی یوم القدس اور فلسطین میں ہونے والے اجتماعات جس میں فلسطینی عوام نے بھرپور طریقے سے حصہ لیا اور اپنے وجود کو ثابت کیا اور اپنے نصب العین سے تجدید عہد کیا اور یہ اعلان کیا کہ ہم کسی بھی قیمت پر فلسطین سے، بیت المقدس سے دست بردار نہیں ہوں گے۔ جی ہاں سامعین، غاصب صہیونی حکومت اور فلسطین کے مستقبل کے تناظر میں جب ہمارے ساتھی نے پاکستان کے ممتاز تجزیہ نگار اور معروف شخصیت سید ناصر عباس شیرازی سے ان کے خیالات جاننا چاہے تو ان کا کہنا تھا،
ایک بات تو بہت واضح طور پہ ہے، ہم جو انٹرنیشنل ریلیشنز کو سٹڈی کرنے والے لوگ ہیں، ہم انٹرنیشنل ریلیشن میں پیرامیٹرز کے قائل ہوتے ہیں کہ کوئی بھی سٹیٹ جب کرتی ہے تو اس کے اندر ایک سوشل کوہیشن کی ضرورت ہے، اس کے بعد اس سٹیٹ کو کچھ ایسے ایلیمنٹس کی ضرورت ہے جو اس سٹیٹ کے اپنی آئیڈیالوجی سے مطابقت رکھتے ہوں، اور ان بنیادوں کے اوپر بیان کیا جاتا ہے کہ کیا یہ سٹیٹ جو ہے وہ سروائیو کر رہی ہے یا ڈیکلائن کی طرف جا رہی ہے یا یہ جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہی ہے۔ جو اسرائیل کی آئیڈیالوجی تھی وہ بنیادی طور پہ تو یہ تھی، گریٹر اسرائیل جس کے اندر یہ تھا کہ وہ ایک ناقابل شکست پاور ہوگی جو پورے علاقے کے اندر ایک ڈومیننس برقرار رکھ سکے گی، جو امت مسلمہ کو ڈیمورلائز کرے گی، جو فلسطینیوں کو کبھی بھی یہ خواب بھی نزدیک نہیں آنے دے گا کہ وہ دوبارہ واپس بھی آ سکتے ہیں، جس میں بیت المقدس اور یروشلم جو ہے وہ ان کا کیپٹل تھا، اور جو ایک اکنامک اسٹیٹ بھی تھی کہ پوری دنیا سے جو ہے وہ خاص طرز عمل کے صہیونیوں کو یہاں پہ لا کے بسایا جائے گا اور یہ دنیا کے میں ان کا ایک ماڈل مقام ہوگا۔ تو انفارچونیٹلی اور اسی طریقے سے جیسے ویسٹرن جو انٹرسٹ ہے اس ایریا کے اندر وہ اس کو امپلیمنٹ کرے گا، تو اگر آپ دیکھیں تو اس وقت اسرائیلی ملٹری مائٹ فیلئر کا شکار ہو گیا ہے، اسرائیل کی جو سوسائٹی ہے وہ ہیویلی ڈیوائڈیڈ ہے، اسرائیل کا پارلیمنٹ ایک سال کے اندر چار مرتبہ تحلیل ہو چکی ہے، اس کے بعد ابھی ایک بڑی تھن مارجن کے ساتھ کوالیشن گورنمنٹ چل رہی ہے، یہ ہیویلی ڈیویژن کی علامت ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ غور کریں کہ جو ان کے اقتصادی اشاریے ہیں وہ بہت مشکل سے دو چار ہیں، اور ان کے اوپر ایک بہت پریشر ہے، فلسطینیوں نے ریزسٹ کرنا سٹارٹ کر دیا ہے، ان کی پوری جس کو وہ سٹیٹ کہتے ہیں اس کی اسٹریٹجک ڈیپتھ نہیں ہے، اندر تک جو ہے وہ فلسطینیوں کے میزائلوں کا جو ہے وہ نشانہ بن گئی ہے، اس کا کوئی ایک ایریا ایسا نہیں ہے کہ جو جس کو وہ کہہ سکتے ہو کہ امیون ہے، ان کا کیپٹل وہ ہٹ ہوتا ہے، اور ایسی سچویشن میں کہ جب انہوں نے لبنان کے ساتھ کنفرنٹ کر کے دیکھ لیا اور اب وہاں حزب اللہ بیٹھ گئی ہے، جب انہوں نے سیریا کے ساتھ کنفرنٹ کر کے دیکھ لیا اور اب وہاں ریزسٹنس کی موومنٹ جو ہے وہ بیٹھ گئی ہیں گولان ہائٹس کے پاس، اور اسی طریقے سے اب جو خود فلسطینی موومنٹ ہے وہ غزہ کے اندر اور ویسٹ بینک کے اندر اتنی مضبوط ہو گئی ہے کہ وہ 60 دن بھی ان کے ایٹروسٹیز کے مقابلے میں سٹینڈ کرنا سٹارٹ کر گئی ہے، اور دنیا سے جو اسرائیل یا یہودیوں کا ادھر ان فلو تھا اب وہ آؤٹ فلو میں بدل چکا ہے۔ تو اس طرح کے جتنے پیرامیٹرز ہیں وہ سارے کے سارے پیرامیٹرز یہ بتاتے ہیں کہ ایک سٹیٹ کے طور پہ اسرائیل جو ہے وہ سروائیو نہیں کر سکتا، اور اس کا ڈیکلائن پیریڈ چل رہا ہے۔ اب ڈیکلائن پیریڈ یہ ہے کہ یہ میٹر آف فیکٹ تو ہے، لیکن میٹر آف ٹائم کیا ہے، اتنا ٹائم کتنا یہ لے گا جس کے نتیجے میں اسرائیل کا ڈیکلائن جو حتمی ہوگا، اس کو اگر ہم ابھی میئر نہ بھی کر سکیں تب بھی یہ کوئی دہائیوں کا میٹر نہیں لگتا کہ کئی دہائیاں یہ کام چلے گا۔ جس تیزی سے اسرائیل نے اپنی پریسٹیج کھو گئی ہے، اپنی اس کی جو اس علاقے کے اندر اس کی جو ایک ہیجمنی تھی وہ شیٹر ہو گئی ہے، جس طریقے سے اس ایریے کے اندر اس کا ایک کنٹرول تھا وہ تباہ ہو گیا ہے، جس طریقے سے فلسطینی ریزسٹنس موومنٹ طاقتور اور قدرت مند ہو گئی ہیں، اور اب فلسطین کے اندر بھی وہ ان روڈ کریٹ نہیں کر سکتا، غزہ کو وہ فتح نہیں کر سکتا، وہ ویسٹ بینک کے اندر مزاحمت شروع ہو گئی ہے، تو اس لحاظ سے اندر کی توڑ پھوڑ اور ان کی اقتصادی اور ملٹری جو کیپیبلٹیز ہے اس کا آشکار ہونا، اور ان کے بارڈر کے اوپر مضبوط ترین قوتوں کا بیٹھ جانا، اور ریزسٹنس کی موومنٹوں کا طاقتور ہونا، یہ سارے انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ اسرائیل جو سٹیٹ کے طور پہ اس ریجن کے اندر سروائیو نہیں کر سکتا، اور اگر اس کو اپنی اسٹریٹجک ڈیپتھ کی کمی کو دور کرنے کے لیے وہ گریٹر اسرائیل نہیں بنا سکتا، تو آپ یہ سمجھیں کہ اسرائیل اندر سے اس کے اندر کریکس پڑنا شروع ہو جائیں گے اور وہ اندر سے ٹوٹنا شروع ہو جائے گا۔ اور گزشتہ کچھ عرصے کے اندر اگر آپ دیکھیں کہ جو फलस्तीनियों की तरफ से मुजामत हुई है, और जो अंदर इसराइल के अंदर मुकीम फलस्तीनी है उनकी तरफ से जो मुजामत हुई है, मस्जिद अक्सा के अंदर जिस तरीके से उन्होंने कमिटमेंट का मुजाहरा किया है, जिस तरीके से मस्जिद अक्सा को आबाद रखा है, जिस तरीके से माह रमजान में उन्होंने भरपूर तरीके से अपनी मुजामत जारी रखी है, ये इंडिकेट करता है कि इस वक्त उनकी सोसाइटी भी इनके मुकाबले में खड़े नहीं हो पा रही, और वो जो उनका एक आइडियोलॉजी थी इसको एक ऐसे मॉडल स्टेट बनाने की जो सहूनी स्टेट होगी और सहूनी इंटरेस्ट जो है उनको आगे बढ़ाएगी और सहूनी आइडियोलॉजी की तर्जमान होगी, वो प्रैक्टिकली
जी
इंप्लीमेंट होता नजर नहीं आ रहा। लिहाजा जितने भी पैरामीटर्स हैं उनमें डिक्लाइनिंग ट्रेंड है इसराइल की साइड पे, और इंक्लाइनिंग ट्रेंड है, पावरफुल होने का ट्रेंड है मुकाबले में वहां रीजन के अंदर कुव्वतें हैं। हत्ता ये जो आखिरी एफर्ट्स इन्होंने की है कि जब मिडल ईस्ट पीस प्लान नाकाम हो गया और डील ऑफ द सेंचुरी फेल हो गई, तो इन्होंने इस तरीके से कि जैसे यूएई या केएसए या
जी
बाज दीगर ममालिक इनको रिकग्नाइज करें, ये रिकग्निशन भी एक प्रोसेस है कि जब आप एट
जी
होम मुश्किल में शिकार होते हैं तो आप इस तरह की रिकग्निशन के जरिए से एक साइकोलॉजिकल अपने लिए पोजीशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं अभी बात इतनी गई गहरी
जी
नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली ये है कि जब आप अपने घर पर मजबूत नहीं रह गए, अपने रीजन के अंदर मजबूत नहीं रह गए, तो अगर कई किलोमीटर दूर जो आपके नॉन बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं वो अगर आपको रिकग्नाइज कर भी लें तो उसका एट ग्राउंड कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा।
समिन, ये थे पाकिस्तान के मुमताज तजिया निगार सैयद नासिर अब्बास शिराजी, जो गासिब सहयोनी हुकूमत और फलस्तीन के अवाम की जद्दोजहद और गासिब सहयोनी हुकूमत के मुस्तकबिल के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। समिन, इसी के साथ ही प्रोग्राम गिरदोपेश का वक्त भी यहीं पर ख़त्म हुआ चाहता है।